الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأصفياء وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أو كما قال صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته محترم دوستو بزرگو اور عزیز نوجوان ساتھیوں ہماری ایک تو اس دنیا کی زندگی ہے اور دوسری زندگی مرنے کے بعد کی ہے یہ زندگی محدود اور وہ زندگی لامحدود یہ زندگی ٹیمپوری اور عارضی وہ زندگی پرمننٹ اور دائمی جہاں تک اس زندگی کا تعلق ہے اس کی مدت کتنی ہے اس کا کسی کو علم نہیں آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں کسی انسان کو اس کی موت کس وقت واقع ہونے والی ہے اس کا علم نہیں ممکن ہے 100 سال تک جیے ممکن ہے 50 سال تک جی اور ممکن ہے کہ چند ہی سانس باقی رہ گئے ہوں آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں کوئی انسان اپنی موت کے وقت سے واقف نہیں ہے کہ کس وقت میری موت آ سکتی ہے سامان 100 برس کا ہے تیاری تو 100 برس کی کر رہا ہے کل کی خبر نہیں اور یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں اسی لیے امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اغتنم فی الفراغ فضل رکوع عسى ان یکون موتک بغتة کم صحیح رأیت من غیر سقم ذهبت نفسه الصحیحة فلتة. اغتنم فی الفراغ فضل رکوع، اللہ تعالی نے زندگی عطا فرمائی ہے، فراغ کا وقت عطا فرمایا ہے، زندگی کی قدر موت سے پہلے کر لینی چاہیے، فراغ کی قدر مشغولی سے پہلے کر لینی چاہیے. تو اللہ نے زندگی عطا فرمائی ہے اور فارغ بھی ہے، وقت بھی ہے، فرصت بھی ہے، تو اس میں نیک کاموں کو کر کے فضیلت اور اجر و ثواب حاصل کر. اغتنم فی الفراغ فضل رکوع عسى ان یکون موتک بغتة، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری موت اچانک واقع ہو جائے اور اپنی جوانی اپنی صحت پر ناز مت کر. کم صحیح رأیت من غیر سقم، میں نے بے شمار تندرست انسانوں کو دیکھا جو کبھی بیمار نہیں ہوئے. ذهبت نفسه الصحیحة فلتة، لیکن اس کی تندرست جان اچانک ہی بدن سے رخصت ہو گئی، رات کو سوئے تو صبح اٹھی نہ لگی. تو جہاں تک اس زندگی کا تعلق ہے، یہ زندگی عارضی ہے، محدود ہے، ٹیمپوریری ہے، اور کتنی ٹیمپوریری ہے، کتنی عارضی ہے، کچھ پتہ نہیں، کچھ پتہ نہیں. ممکن ہے 10 سال باقی ہوں، ممکن ہے 10 مہینے باقی ہوں، ممکن ہے 10 ہفتے باقی ہوں، ممکن ہے 10 دن باقی ہوں، ممکن ہے 10 گھنٹے باقی ہوں، ممکن ہے 10 منٹ باقی ہو، ممکن ہے کہ 10 سیکنڈ باقی ہو. اور وہ زندگی ہمیشہ رہنے والی، ہمیشہ رہنے والی، ہمیشہ رہنے والی. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں رکھے اور سمندر سے انگلی نکالے، تو انگلی پر جو پانی لگا ہوا ہے وہ تو یہ دنیا ہے اور سمندر آخرت ہے. تو یہ دنیا محدود عارضی اور آخرت کی زندگی دائمی. اب ہم فرض کر لیں کہ ہم 100 سال تک اس دنیا میں جینے والے ہیں، اس کی تو کوئی گارنٹی نہیں، لیکن فرض کر لیجئے کہ ہم مزید 100 سال اس دنیا میں رہنے والے ہیں، پھر بھی اس 100 سال کے مقابلے میں آخرت کی جو زندگی ہے وہ چونکہ دائمی ہے، اس لیے ان 100 سالوں کی اس آخرت کی زندگی کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں، کوئی حیثیت نہیں. اب ہمیں بیٹھ کر غور یہ کرنا ہے، بہت سکون سے سوچنا ہے، ٹھنڈے دل سے غور کرنا ہے کہ جو زندگی بہت ہی مختصر ہے، بہت ہی محدود ہے. وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، دنیاوی زندگی کا متاع، دنیاوی زندگی کا ساز و سامان، دنیاوی زندگی کا نفع، دنیاوی زندگی کا فائدہ، یہ آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے. آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا.
تو ہمیں بیٹھ کر غور یہ کرنا ہے کہ جو زندگی عارضی ہے، چند روزہ ہے، اس کے لیے ہمیں کتنی محنت کرنی چاہیے تھی اور ہم کتنی کر رہے ہیں، اور آخرت کی زندگی جو دائمی ہے پر ہمیشہ کی ہے، اس کے لیے ہمیں کتنی محنت کرنی چاہیے تھی اور کتنی کر رہے ہیں. بس آج یہی لمحہ فکریہ ہے، یہی دعوت فکر ہے، یہی ایک سوال آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں کی زندگی جو بالکل عارضی چند روزہ، آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. اللہ تعالیٰ نے تو اس دنیاوی زندگی کو زندگی بھی قرار نہیں دیا ہے. وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ، آخرت کا گھر وہی زندگی کہلانے کے قائل ہے، قابل ہے. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، حقیقی زندگی تو آخرت کی زندگی. تو ہمیں اس دنیا کے لیے کتنی محنت کرنی چاہیے تھی اور کتنی کر رہے ہیں؟ اس دنیا کے لیے ہمیں بہت تھوڑی محنت کرنی چاہیے تھی، لیکن ہم بہت زیادہ کر رہے ہیں. اور آخرت کے لیے ہمیں بہت زیادہ محنت کرنی چاہیے تھی، لیکن بہت تھوڑی کر رہے ہیں. اللہ جل جلالہ وعظم نوازہ بھی اسی کو ارشاد فرماتے ہیں کہ بتؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا. تم بھی عجیب ہو کہ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، دنیاوی زندگی کے لیے محنت کرتے ہو، دنیاوی زندگی کو کے لیے خون اور پسینے کو ایک کرتے ہو، دنیاوی زندگی کے لیے رات اور دن کو ایک کرتے ہو، حالانکہ آخرت دنیا کے بنسبت بہت بہتر ہے اور بہت زیادہ باقی رہنے والی ہے. تمہیں اپنا سب کچھ لگا دینا چاہیے تھا دنیا آخرت کے لیے، نہ کہ دنیا کے لیے. دنیا کے لیے بقدر ضرورت محنت کرنی چاہیے تھی، اس لیے کہ تم دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے، تم مسافر ہو. اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، دنیا میں تو پردیسی مسافر کی طرح رہ. دنیا میں پردیسی مسافر کی طرح رہے. ہم انگلینڈ سے یہاں آئے، بوریا میں چند دن ہمارا قیام رہا، ہمیں جب بھی کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم اتنی ہی خریدتے ہیں، اتنی ہی منگواتے ہیں جتنی ہمیں بوریا میں ضرورت ہے. چیزوں کے سٹاک جمع نہیں کرتے، اس سے کہ ہمیں پتا ہے کہ جب یہاں سے جائیں گے تو سب کچھ پیچھے چھوڑ کر جانا ہے. کسی دکان میں چلے گئے، فرنیچر پسند آ گیا، اسے خرید کر یہاں نہیں رکھتے. کوئی اچھی گھڑی پسند آ گئی، اسے خرید کر یہاں نہیں رکھتے. یہ ہمارا عارضی گھر ہے، یہاں سے چلے جانا ہے، یہاں کوئی استعمال کرنے والا نہیں، ہمارا گھر تو وہاں ہے. تو آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جیسے ایک پردیسی مسافر، یعنی بمبئی میں جو مسافر کھانے میں ڈرا ہوا ہے، وہ کس طرح کی زندگی گزارتا ہے. بھوک لگی، پیٹ بھرنے کے لیے جو میسر آ گیا اس نے خرید لیا، بدن ڈھانپنے کے لیے جو میسر آیا اس نے لے لیا، ایک چھوٹی سی اٹاچی میں دو تین جوڑی کپڑے لے لیے. وہاں مسافر خانے میں فرنیچر نہیں خریدتا، وہاں کے بستر پر اگر اسے نیند نہیں آتی تو قناعت کرتا ہے، اس کے لیے بیڈ اور چارپائی نہیں خریدتا، تکیا مناسب معلوم نہیں ہوتا تو تین دن کے لیے نیا تکیا نہیں خریدتا، اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ یہ بے وقوفی ہوگی، یہاں ہمیشہ رہنا نہیں ہے. اور اگر میں بہت کچھ خرید لوں گا تو بمبئی سے بھوریا جاتے ہوئے اس ساز و سامان کو لے جانا مشکل ہوگا، کہ یہی چھوڑ کے جاؤں گا. یعنی کیسی تیاری کسان آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کروائی. تو جس طرح بھوریا کا رہنے والا بمبئی میں تین دن مسافر خانے میں زندگی گزارتا ہے، تو اس دنیا میں رہنے والے شخص کو بھی اسی تصور کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے کہ میں دنیا کے مسافر خانے میں ہوں، میرا حقیقی گھر تو آخرت کا ہے. کن فی دنیا کا انت غریب، دنیا میں تو اس طرح رہ جیسا کہ تو مسافر ہے، اور آبر و سبیل بلکہ اس سے بھی کم درجے کا، گزرنے والا، راہ گزر. پردیسی مسافر تو کم سے کم کسی جگہ قیام بھی کر لیتا ہے، لیکن یہاں ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جانے والا بریا سے جو گزرتا ہے وہ تو ایک جوڑی کپڑے بھی نہیں خریدے گا, ایک جوڑی کپڑے بھی نہیں خریدے گا. رات گزر, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور بڑی محبت سے مجھے سمجھایا کہ کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل, تو دنیا میں اس طرح زندگی گزار جیسے کہ تو پردیسی مسافر ہے یا جیسے تو رات گزر ہے. اور پھر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد اپنے شاگردوں کو سمجھاتے تھے, اپنے مریدوں کو سمجھاتے تھے, اپنے سے تعلق رکھنے والوں کو سمجھاتے تھے کہ اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء, جب تو شام میں داخل ہو جائے اور شام کا وقت ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرنا کہ میں اٹھ سکوں گا, اور جب تو صبح کرے تو شام کا انتظار مت کرنا کہ میں شام تک زندہ رہوں گا. اس قسم کے مضامین میرے بھائیوں جب بیان کیے جاتے ہیں تو ہم توجہ نہیں کرتے, دل دماغ میں اتارتے نہیں, اور دل اندر اندر سے کہتا ہے کہ بات تو بالکل صحیح ہے لیکن میں اچانک چلا جاؤں ایسا نظر نہیں آ رہا ہے. یہ بات تو ٹھیک ہے, ایسا ہو سکتا ہے, یہ بشیر بھائی کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور مولانا ساری صاحب کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور بولنے والے کے حق میں بھی ہو سکتا ہے اور حفیظ یوسف کے حق میں بھی ہو سکتا ہے, سب کے حق میں, لیکن میں اچانک چلا جاؤں ایسا نہیں کرتا. تو بھوریا کا ہر شخص اگر یہی خیال لے کر کے بیٹھا رہے گا تو آخرت کی تیاری کون کرے گا؟ اصل زندگی آخرت کی زندگی, اس کے لیے میرے بھائیوں تیاری کرو, اس کے لیے جو قربانی دینی پڑے قربانی دو. اور آخرت کی تیاری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کھیتی باڑی چھوڑ دو. آپ کے پاس 30 بیگھے ہیں اور اللہ آپ کو یہ طاقت دے کہ دوسرے 10 خرید سکے اور اس میں بھی محنت کر سکے تو ضرور کرو, کوئی منع نہیں کرتا. آخرت کے لیے تیاری کرنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ 24 گھنٹے میں اپنی زندگی کے کسی بھی شعبے میں ایسا کوئی کام مت کرو جس سے اللہ ناراض ہو جائے, بس اتنی بات ہے. آخرت کی تیاری کا یہ مطلب ہے. یہ کوئی نہیں کہتا کہ اچھا گھر نہیں ہونا چاہیے, یہ کوئی نہیں کہتا کہ بیوی بچے نہیں ہونے چاہیے, یہ کوئی نہیں کہتا کہ اچھے اچھے کھانے نہیں کھانے چاہیے, یہ کوئی نہیں کہتا کہ کھیتی باڑی نہیں کرنی چاہیے, یہ کوئی نہیں کہتا کہ اچھے اچھے کپڑے نہیں پہننے چاہیے. کہاں صرف اتنا جا رہا ہے کہ آپ جو کچھ کریں شرعی حد میں رہ کر کریں, اللہ کی مرضی کے مطابق کریں, اور اللہ تعالی کی مرضی کو پوری کرنے کے خاطر کسی جگہ پر کسی چیز کو قربان کرنا پڑے تو پھر قربانی ہو. اللہ کو ناراض کر کے مرغی مل رہی ہے اور اللہ کی رضا کے ساتھ دال مل رہی ہے تو مرغی کو قربان کرو اور دال سے گزارا کرو. اس لیے کہ جو اللہ کو ناراض کر کے مرغی کھائے گا اسے آخرت میں کچھ نہیں ملے گا, اور جو اللہ کی رضا کے لیے 30 سال 40 سال 50 سال تک دال کھاتا رہے گا جب وہ قبر میں جائے گا تو قبر میں جاتے ہی انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ, اللہ اسے جنت کا باغ بنا دے گا, پھر مرغی ہی مرغی ہے. جو رب مانی کرتا ہے وہ من مانی کرے گا, جو رب مانی کرتا ہے رب کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے وہ آخرت میں من مانی کرے گا, اور جو دنیا میں من مانی کرتا ہے اسے آخرت میں رب مانی کرنی پڑے گی, وہاں اس کی پھر کوئی نہیں چلے گی. اس لیے میرے بھائیو آپ حضرات کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ آج یہ تحیہ کر کے اٹھیں, بہت دل کی میں گہرائی سے آپ حضرات کی خدمت میں یاد کر رہا ہوں ایک درد کے ساتھ کہ ہم نے جس زندگی کو مقصد بنایا ہے وہ حقیقت میں مقصد نہیں ہے, مقصد تو آخرت کی زندگی ہے. اگر کوئی شخص مخلوق الحال رہے, اس کے پاس پیٹ بھرنے کے لیے روٹی نہ ہو, سر چھپانے کے لیے چھت نہ ہو, بدن ڈھانپنے کے لیے کپڑا نہ ہو, اسے عزت کی نظر سے کوئی نہیں دیکھتا, وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے, اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں, ایک روپیہ بھی نہیں, اسے پوری دنیا میں کسی کونے میں کوئی عزت حاصل نہیں, لیکن جب وہ دنیا سے جاتا ہے اللہ کو راضی کر کے جاتا ہے، یہ ہر اعتبار سے کامیاب ہے. اور جس نے دو تین مکانات بنا لیے، اچھی اچھی کوٹیاں بنا لی، بہترین گاڑی خرید لی، بہترین موٹر بائک خرید لی، بڑی عزت کی نگاہ سے اسے دیکھا جاتا ہے، جہاں جاتا ہے اس کی بات پر لوگ عمل کرتے ہیں، لیکن جس وقت وہ دنیا سے جاتا ہے اللہ اس سے راضی نہیں ہے. یہ دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں بھی ناکام. دنیا کو مقصد مت بناؤ. ہمارے پاس ٹریکٹر نہ رہے نہ رہے، موٹر بائک نہ رہے نہ رہے، کار نہ رہے نہ رہے، اچھا گھر نہ بنے نہ بنے، لیکن اللہ کو نافرمانی، اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہمیں نہیں کرنی چاہیے. آج کل لوگ ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہیں. بھائی مقابلہ کس میں؟ آخرت میں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں بتلا رہے ہیں کہ مؤمنوں کو کن چیزوں میں مقابلہ کرنا چاہیے. کھیتی باڑی میں مقابلہ نہیں، نہیں کھیتی باڑی میں مقابلہ نہیں ہونا چاہیے. کھیتی باڑی مقابلے کی چیز نہیں، کھیتی باڑی تو اپنے اور اپنے بال بچوں کے پیٹ بھرنے کا ایک ذریعہ ہے. بس اتنا ہو جائے جس سے ہمارا پیٹ بھر جائے، ہمارے بیوی بچوں کا پیٹ بھر جائے. یہ مقابلے کے لیے نہیں ہے کہ اس کا اسٹیٹس اتنا تو میرا اسٹیٹس اتنا ہو جائے، اس کے پاس 20 بینگے ہیں تو میرے 25 ہو جائے. یہ اس لیے نہیں ہے کھیتی باڑی. مقابلہ کار میں، مقابلہ موٹر بائک میں، موٹر سائیکل میں، مقابلہ بنگلوں میں، مقابلہ گھر میں نہیں. مقابلہ کس میں ہونا چاہیے؟ ان الابرار لفی نعیم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک میرے نیک بندے وہ جب قیامت کے دن حساب کتاب کے بعد جنت میں داخل ہوں گے تو نعمتوں میں غرق ہوں گے، چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہوں گے نعمتوں کے اندر. ان الابرار لفی نعیم اگر ارائک ینظرون، وہ تختوں پر، مسحریوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے آپس میں ایک دوسرے کو. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے اور جنت کی نعمتوں کو دیکھ رہے ہوں گے، درختوں کو دیکھ رہے ہوں گے، باغات کو دیکھ رہے ہوں گے، پھل فروٹ کو دیکھ رہے ہوں گے، نہریں جاری ہوں گی ان کو دیکھ رہے ہوں گے. مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ، ایسی ایسی نہریں چل رہی ہوں گی کہ عقل حیران. پانی کی نہریں، اور پانی بھی ایسا جو کبھی گندلا نہیں ہوگا، کبھی بگڑے گا نہیں. وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور دودھ کی نہریں بہ رہی ہوں گی، ایسا دودھ جو کبھی بگڑے گا نہیں. وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اور شراب کی نہریں بہ رہی ہوں گی، اور شرابی لا يصدقون عنها ولا ينزفون، نہ سر میں درد ہوگا، نہ چکر آئے گا، نہ وہ بہکی بہکی باتیں کرے گا، بلکہ لذیذ. وانہار من عسل مصفا، اور ایسی نہریں ہوں گی جو صاف شفاف شہد کی بہ رہی ہوں گی، مد کی نہریں. ولهم فيها من كل الثمرات، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے جنت کے باغات میں ہر قسم کے پھل اور میوے ہوں گے. یہ جنت آگے آ رہی ہے میرے بھائیوں، جنت آگے آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ جو دنیا میں رب مانی کرتا ہے اسے من مانی، سب کچھ اللہ تعالیٰ آخرت میں ادا کرتا ہے سب کچھ. تو ان ابرار لفی نعیم، نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے. اگر ارائی کے ینظرون، ان ساری نعمتوں کو دیکھ رہے ہوں گے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کا ایک درخت اتنا گھنا ہوگا، اتنا گھنا، اس کی شاخیں اتنی پھیلی ہوئی، اس کے اوپر پتے اتنے سرسبز و شاداب، اس کا سایہ اتنا بہترین، اتنا بڑا درخت ہوگا کہ اس کے سائے میں عربی گھوڑا 100 سال تک دوڑتا رہے تو 100 سال ختم ہو جائیں گے مگر اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا. جب میرے بھائی ایک درخت اتنا بڑا ہوگا تو جنت کے باغ میں اگر آپ کی باڑی میں 50 اور 100 اور 150 اور 200 درخت ہوتے ہیں تو اللہ کی جنت میں ہزاروں درخت ہوں گے. ایک درخت اتنا بڑا تو اللہ کی جنت کتنی بڑی ہوگی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں کسی کو شوق ہوگا کہ فلاں پرندے کا کباب کھانا چاہیے، لیٹا ہوا ہوگا اور لیٹے لیٹے اس کو خیال آئے گا کہ کبوتر کا کباب کھانا چاہیے. بس خیال آیا کہ اس نے دیکھا کہ کبوتر اڑتا ہوا آ رہا ہے اور کبوتر اڑتا ہوا آ رہا ہے اسی کے سامنے ذبح ہوا، اسی کے سامنے صاف ہوا، اسی کے سامنے کیما ہوا اور وہ نیچے آ رہا ہے، ذبح ہوا نیچے آیا، پھر صاف ہوا نیچے آیا اور اس کے سامنے آنے تک میں گرم گرم تلا ہوا کباب تیار ہوگا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہارے لیے جنت میں وہ نعمتیں ہوں گی جن کے تمہارے پھر خواہش کریں گے، اور تمہارے لیے جنت میں وہ نعمتیں ہوں گی جن کو تم مانگو گے۔ حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ جنت میں جانے والے دو درجے کے لوگ ہوں گے، کم درجے کے لوگوں کو مانگنا پڑے گا اور اعلیٰ درجے کے لوگ تو صرف خیال کریں گے اور ان کے سامنے وہ چیز حاضر ہو جائے گی۔ نزلاً من غفور رحیم، اللہ اکبر، طبیعت پھڑک جاتی ہے میرے بھائیو اس آیت کو پڑھتے ہوئے۔ نزلاً من غفور رحیم، یہ مہمانی ہوگی بہت زیادہ رحم کرنے والے، بہت زیادہ بخشنے والے اللہ کی طرف سے، یعنی مطلب یہ نکلا کہ تم مہمان ہوں گے اور بہت زیادہ رحم کرنے والا، بخشنے والا اللہ تمہارا میزبان ہوگا۔ میرے بھائی تو کس چکر میں پڑا ہوا ہے، اس کھیتی میں، اس موٹر بائک میں، اس گھر میں، اس مکان میں، ان نظرار رفی نعیم عدل آرائی کے انضرون تعریف رفی وجوہ نظرت المعیم، دلہنیاں کو آپ شادی کے دن دیکھیں تو اس کے چہرے کو دیکھ کر اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ خوشی کے اندر ڈوبا ہوا ہے، تو ہر جنتی کا چہرہ بتا رہا ہوگا کہ یہ نعمتوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے۔ تعریف فی وجوہ نظرت المعین، تو ان کے چہروں میں نعمتوں کی چمک کو دیکھے گا۔ یسقون من رحیق مختوم، انہیں ایسی شراب پلائی جائے گی جس پر مہر لگی ہوئی ہوگی، مہر لگی ہوئی ہوگی، ختامہ مسک اور مہر بھی لگی ہوئی ہوگی مشک کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ فی ذلک فلیتنافس المتنافسون، مقابلہ تو اس میں کرنا چاہیے۔ ارے بھائی مقابلہ اس جنت کے لیے کر کہ میرا پڑوسی تو فجر کی نماز پڑھتا ہے، ظہر کی پڑھتا ہے، عصر کی پڑھتا ہے، مغرب کی پڑھتا ہے، عشاء کی پڑھتا ہے، اگر وہ پانچ نمازیں پڑھتا ہے تو مجھے پانچ نمازوں کے ساتھ تہجد کی نماز بھی پڑھنی ہے۔ میرا پڑوسی رمضان کے روزے رکھتا ہے، بس وہ رمضان کے روزے رکھتا ہے، میں بھی رمضان کے روزے رکھتا ہوں، کیا فرق ہوا؟ مقابلہ تو تب ہوگا جب وہ رمضان کے روزے رکھے، میں شوال کے چھ دن کے روزے بھی رکھے۔ وہ فی ذلک فلیتنافس المتنافسون، مقابلہ تو اس میں ہونا چاہیے، ہمارا مقابلہ کس میں ہو رہا ہے؟ ماروتی میں، اور اچھے اچھے گھر بنانے میں۔ ہم للچائی ہوئی نگاہوں سے دوسروں کی کاروں کو دیکھتے ہیں، للچائی ہوئی نگاہوں سے، للچائی ہوئی نگاہوں سے، یہ گاڑی کتنے دن کی، یہ گھر کتنے دن کا، یہ انگلینڈ اور لندن اور امریکہ اور ڈالر اور پاؤنڈ کتنے دن کے، یہ چیزیں مقابلہ کرنے کی نہیں ہے میرے بھائی۔ للچائی ہوئی نگاہوں سے ان لوگوں کو دیکھ جنہوں نے اللہ کو راضی کر کے جنت میں اونچے اونچے مرتبے حاصل کر لیے۔ اللہ جل جلالہ عم نواذہ کی نافرمانی کے ساتھ اگر تو محنت کر کے انگلینڈ بھی چلا گیا اور محنت کر کے امریکہ بھی چلا گیا، تیری بے سکونی کا کوئی علاج نہیں کر سکے گا۔ نرم نرم بستر پہ سونے والے کروٹیں بناتے ہیں رات کو، ملینئر جن کے پاس کروڑوں پاؤنڈ، روپیے نے کروڑوں پاؤنڈ اور آسائش کی ہر چیز ان کے پاس موجود، وہ آ کر کے تڑپتے ہیں اور روتے ہیں کہ مولوی صاحب ایسی کوئی دعا بتا دیجئے کہ پانچ منٹ کے لیے نیند آ جائے۔ یہ ہمیں غلط فہمی ہو گئی ہے میرے بھائیوں کہ راحت، کامیابی یہ اچھے گھر میں ہے، اچھی کار میں ہے، اچھے کپڑے میں ہے، اچھے کھانے میں ہے، انگلینڈ میں ہے، یورپ میں ہے، فلاں جگہ میں ہے، فلاں جگہ میں نہیں میرے بھائی، یہ سارے اسباب راحت کے ہیں، یہ اسباب راحت ہے، راحت نہیں۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اسباب راحت الگ چیز اور راحت الگ چیز، ایئر کنڈیشن یہ راحت کا سبب ہے، راحت نہیں، سبب راحت کا، راحت کا سبب۔ اگر اللہ کی نافرمانی کرتے رہو گے تو ایئر کنڈیشن والے کمرے میں سونے کے بعد بھی راحت نصیب نہیں ہوگی، اور راحت الگ چیز، اللہ کی فرما برداری کرتے رہو گے تو جھونپڑے میں جون جولائی کی گرمی میں سوتے ہوئے بھی آرام سے نیند آ جائے گی۔ میں کوشش کرنی چاہیے تھی راحت کے لیے، ہم راحت کے اسباب کے پیچھے پڑ گئے، اور راحت کے اسباب کے پیچھے پڑنے کی وجہ سے ہم نے ہمارا بہت خطرہ کیا. آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، کسی مولوی کے بارے میں، کسی عالم کے بارے میں دنیاوی ذہنیت رکھنے والوں کا یہ خیال آ سکتا ہے کہ بھئی یہ تو دین ہی کی بات کرتے رہتے ہیں، ان کو دنیا کی کیا ضرورت ہے کیا پتا، یہ بیچارے بس جب دیکھو قبر، جب دیکھو حشر، جب دیکھو آخرت، یہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے، ان کو پتا نہیں کہ دنیا کے تقاضے کیا ہے. کوئی مسلمان اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ تصور رکھ سکتا ہے کہ اس کو دنیا کی کیا ضرورت ہے، اس کا پتہ ہی نہیں تھا. آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، دنیا کی حالت سے جتنے وہ واقف تھے اتنا آج صدر بھی واقف نہیں ہے. اس لیے کہ امریکہ کے صدر کو آج اتنی ہی بات معلوم ہے جتنی اس کے سامنے ہے، اور آمینہ کا لال 1426 سال پہلے مکہ مکرمہ میں بیٹھے ہوئے، مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے قیامت تک کے ان حالات کو دیکھ رہا ہے جو اللہ اسے دکھا رہا ہے. وہ کھیتی باڑی کو بھی جانتا تھا، وہ تجارت کو بھی جانتا تھا، وہ دنیاوی ضروریات کو بھی جانتا تھا، سب چیزیں جانتا تھا، وہ دنیا کو بھی جانتا تھا، آخرت کو بھی جانتا تھا. اس سے زیادہ سمجھنے والا دنیا کو، اس سے زیادہ آخرت کو سمجھنے والا اس روئے زمین پر کوئی نہیں آیا. ایک مولوی کو ایک طرف رہنے دیجیے، اسے کہ اس بیچارے کو تو دنیا کیا ہے کچھ معلوم ہی نہیں، اور ایک گریجویٹ کو دوسری طرف رکھ لیجیے، اسے کہ اسے دین کیا ہے وہ معلوم نہیں. ہمیں ایسی ذات کی طرف رجوع کرنا چاہیے جسے دین بھی معلوم، دنیا بھی معلوم، اور وہ عام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نہیں. کیا فرماتے ہیں عام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم؟ عام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ اے میرے امتیوں، من فقر اخشى علیکم، تم فقیر ہو جاؤ اس کا مجھے اندیشہ نہیں، تم فقیر ہو جاؤ اس کا مجھے اندیشہ نہیں، پوری امت میری فقیر ہو جائے مجھے اس کا ڈر نہیں ہے. ڈر کیا ہے؟ ولكن اخشى عليكم ان تبسط لكم الدنيا كما بسطت لمن كان قبلكم. مجھے تو اندیشہ اس بات کا ہے کہ جس طرح تم سے پہلی امتیں بہت مالدار ہو گئی تھی، اسی طرح تم بھی مالدار ہو جاؤ. آج اگر کوئی مولوی یہ بات کہے تو لوگ کہیں گے کہ بیکورڈ ہے، دکیا نوسی ہے، اسے پتا ہی نہیں کہ دنیا کہاں سے کہاں ترقی کر رہی ہے. یہ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ مجھے تم پر فخر کا اندیشہ نہیں، تم سارے فقیر ہو جاؤ مجھے اس کا ڈر نہیں ہے. ڈر کس بات کا ہے؟ ڈر اس بات کا ہے کہ تم سارے کے سارے مالدار ہو جاؤ جیسے کہ تم سے پہلے لوگ مالدار ہو گئے تھے. اور جیسے ہی مالداری آتی ہے تو دوسرے نمبر پر کیا آتا ہے؟ تنافس اور مقابلہ. جب ہم بچپن میں تھے تو یہاں بھوریا گاؤں میں کھیتی باڑی کا کوئی مقابلہ نظر نہیں آتا تھا، اس لیے کہ سبھی ہم انگلش میں کہتے ہیں ہینڈ ٹو ماؤتھ. ہینڈ ٹو ماؤتھ کا مطلب یہ کہ ہاتھ میں جو کچھ آیا وہ منہ میں چلا گیا، ختم، کوئی مقابلہ نہیں. لیکن جہاں بچت شروع ہو گئی تو 99 کے چکر میں آدمی گر جاتا ہے، 99 کے چکر میں، 99 کے 100، اب 100 ہو گئے تو پھر 99 تک لے جانے کی کوشش میں تاکہ 200 ہو جائے، پھر 99 کے چکر میں تاکہ 300 ہو جائے. ایک رئیس ایک غریب آدمی کے پڑوس میں رہتا تھا، وہ بیچارہ نوکری کرتا تھا، دن میں جو کچھ کماتا تھا مرغا پکڑ کے لاتا تھا دبا کر کے، خوب جلسے ہوتے تھے گھر میں، جتنا آتا تھا کھا پی کر ختم. اس کے پڑوس میں جو مالدار رہتا تھا اس کے یہاں روزانہ ڈاک پکتی تھی، اس کو تو کچھ بچانے کی فکر نہیں، اس لیے کہ اس کے ذہن میں یہ خیال ہی نہیں کہ میرے 100 ہوں گے اور پھر 200 ہوں گے اور پھر 300 ہوں گے، جو آیا ختم. اور وہ تو مالدار ہے تو لاکھ ہے تو پھر 2 لاکھ کے چکر میں، 2 لاکھ ہے تو 3 لاکھ کے چکر میں. تو مالدار کی بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ ان کے یہاں روزانہ مرغا پکتا ہے، ہمارے یہاں روزانہ دال، یہ سمجھ میں نہیں آتی بات. تو شوہر نے کہا کہ اصل میں اس نے 99 کا چکر ابھی نہیں دیکھا ہے. 99 کا چکر کا کیا مطلب؟ تو اس نے 99 روپئے نکالے اور گن کر کے ایک تھیلی میں رکھے اور کہا کہ میں جب یہاں سے چلا جاؤں آج آفس میں تو جا کر پڑوسی کو جا کر یہ میری طرف سے ہدیہ دے دینا. جا کر کے ہدیہ دے دیا، دوسرے دن وہاں بھی دال پکی، خوشبو نہیں آئی. تو اس کی بیگم نے اس کی بیگم سے پوچھا کہ تمہارے یہاں تو روزانہ مرغا پکتا تھا، آج کوئی خوشبو نہیں آ رہی ہے. تو کہ آج صرف دال ہی پکا دے گی. کہا کیوں؟ تو کہ شوہر یہ کہتے کہ 99 روپے آ گئے ہیں, اب یہ 100 ہونے چاہیے. یہ تو مال آتا ہے وہاں مقابلہ ہوتا ہے. ایک دوسرے کے مکانات کو دیکھ کر اچھا گھر ہوتا ہے, کسی توڑ کر کے نیا بنا دیا. اس سے اگر اپنا اسٹیٹس ہو, اپنی ایک شان ہو, یہ بھول جاتے ہیں کہ اس گھر سے تو ہمارا جنازہ اٹھنے والا ہے. یہ سب پیچھے رہ جائے گا, ساتھ کچھ نہیں رہے گا, نہ کچھ مال و دولت نہ دھن جائے گا, فقط ساتھ تیرے کفن جائے گا. تو آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم فقیر رہو, مجھے اس کا اندیشہ نہیں. اس سے کہ جب لوگ فقیر ہوتے ہیں تو بہت محبت سے رہتے ہیں, پیار سے رہتے ہیں, ایک دوسرے پر تعلی نہیں, ایک دوسرے پر ظلم نہیں. جہاں مالدار اور غریب ہو گئے تو ظلم مالدار غریب پہ ظلم کرتا ہے, غریب جو ہے وہ حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے اور مالدار کو نقصان پہنچانے کی فکر میں رہتا ہے. سب غریب, کوئی جھگڑا نہیں, کوئی جھگڑا نہیں, سادگی, کوئی ٹینشن نہیں, کوئی پریشر نہیں. من فکر اکشا علی کو ملا کے اکشا علی کو انتب سدا لگو مت دنیا کما اسی تک لمن کا نہ کب لگو پتہ نہ پسوا کما تنا پسوا. جب تم مالدار ہو جاؤ گے تو تم آپس میں مقابلہ کرنے لگو گے, اور جب مقابلہ شروع ہو جائے گا تو نمازیں چھٹنی شروع ہو جائے گی. مقابلہ شروع ہو جائے گا تو ٹریکٹر خریدنے کے لیے سودی رقم اٹھانی پڑے گی بینک سے. مقابلے کے لیے اس نے ہیرو ہونڈا لیا تو مجھے بھی اب خریدنی ہے تو سودی رقم اٹھانی پڑے گی. گناہ میں مبتلا ہوگا. مقابلے کے لیے 1-2 لاکھ روپئے بینک میں چھوڑائے گا تاکہ سود بڑھ گئے, سود بیاج تاکہ رقم بڑھ گئے. ایک دوسرے سے حسد ہوگا, چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھگڑے, کینا, خوب تو پتہ لے کر تم کما کہ لگ تم پھر یہ دنیا تمہیں اسی طرح برباد کر دے گی جیسے تم سے پہلے لوگوں کو برباد کر دیا. مجھے تو اندھی چاہیے. اب کسی کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے لیے فرما رہے تھے. جیسے ہمارے یہاں بڑے بڑے نیتا آتے ہیں تو بہت زیادہ سادگی وغیرہ کی تقریریں کرتے ہیں عوام کے لیے, اور ان کی فیملی کی لائف سٹائل دیکھ رہے بالکل الگ. تو کسی کو یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عوام کے لیے بات کہہ رہے ہوں اور اپنی فیملی کو بہت مالدار چھوڑا ہوگا. نہیں, آپ نے تو دعا فرمائی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں, مقبول دعا, اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا. اے اللہ, قیامت تک آنے والی میری اولاد کو اتنی ہی روزی دینا جو اس کے لیے کافی ہو جائے. مالدار نہ بنے. اب میرے بھائی, مالدار ہونا یہ کوئی بہت اعلیٰ چیز ہوتی تو اللہ کے نبی اپنی اولاد کے لیے دعا کر کے جاتے, اور اولاد کے لیے یہ دعا اپنے لیے کیا دعا فرمائی؟ اللہ اکبر, اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین. اے اللہ, جب تک تو مجھے زندہ رکھے, غریب ہونے کی حالت میں زندہ رکھنا, مسکین ہونے کی حالت میں زندہ رکھنا, جب تو مجھے دنیا سے اٹھائے تو مسکین ہونے کی حالت میں اٹھانا, اور قیامت کے دن جب تو میرا حشر کرے تو مجھے مسکینوں کے ساتھ اٹھانا. غریبوں کے لیے کتنی بڑی فضیلت, غریبوں کے لیے کتنی بڑی فضیلت کہ اللہ جل جلالہ عم نوازہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمنا کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن مجھے مالداروں کے ساتھ نہیں اٹھنا ہے, مجھے غریبوں کے ساتھ اٹھنا ہے. پھر میرے غریب بھائی, تو للچائی ہوئی نظر سے مالداروں کو کیوں دیکھتا ہے؟ اللہ نے پیٹ بھرنے کے لیے تجھے روٹی دے رکھی ہے کہ نہیں؟ جب تو صبح کو اٹھتا ہے تو تجھے کسی قسم کا خوف ہے؟ کسی دشمن کا خوف ہے؟ کسی برے پڑوسی کا خوف ہے؟ جب تو صبح کو اٹھتا ہے تجھے کوئی بیماری ہے؟ تجھے کوئی رنج ہے؟ اور جب تو صبح کو اٹھتا ہے تو کیا تیرے پاس صبح ناشتے کے لیے کھانا ہے کہ نہیں؟ دوپہر کے لیے کھانا ہے کہ نہیں؟ شام کے لیے کھانا ہے کہ نہیں؟ بس کافی ہے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من اصبح منکم آمنا فی سربہ, جو شخص تم میں سے صبح کرے اس حال میں کہ وہ اپنی قوم میں امن کی حالت میں ہو, اسے کوئی خوف نہیں, وہ معافن فی جسدہ, جب وہ اپنے جسم کو دیکھتا ہے تو تندرست ہے, کسی قسم کا غم نہیں, فکر نہیں, ولہ قوت یومہ, اور جب وہ اپنے گھر میں دیکھتا ہے, مطبخ میں, کچن میں دیکھتا ہے تو دوپہر کا کھانا بھی موجود, صبح کا کھانا بھی موجود, شام کا کھانا بھی موجود, کل کا کھانا ہے نہیں ہے اس کا ذکر نہیں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَدَافِيرِهَا, ایسے شخص کو بہت خوش ہونا چاہیے اس لیے کہ گویا اس کے بعد پوری دنیا موجود ہے, پوری دنیا موجود. اس لیے میرے بھائیوں مقابلہ جو ہمیں کرنا ہے وہ دین میں مقابلہ کرنا ہے، دین میں مقابلہ شروع کرو. میرا ساتھی اپنے گھر میں نماز پڑھ لیتا ہے، میں مسجد میں جا کے نماز پڑھوں گا. میرا ساتھی 10 منٹ پہلے مسجد میں جاتا ہے، میں 20 منٹ پہلے جاؤں گا. میرا ساتھی مغرب کی نماز کے بعد نماز پڑھ کر گھر چلا جاتا ہے، میں سنت پڑھ کے چلا جاتا ہوں، میں نفل بھی پڑھوں گا. میرا ساتھی نفل پڑھ کے جاتا ہے، میں عوامین بھی پڑھوں گا. میرا ساتھی عوامین پڑھ کے گھر چلا جاتا ہے، میں تعلیم میں بھی بیٹھوں گا. مقابلہ کرو، اس میں مقابلہ کرو. بس اسی میں اتفاق کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تجھے پہلے بچپن میں برسوں کھلایا، بچپن ہمارا چلا گیا کھیلتے کھیلتے. تجھے پہلے بچپن میں برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنو بنایا. جوانی میں آئے تو مجنو، اچھا شرٹ اور کلین شیو. اللہ راضی ہوتا ہے ناراض ہوتا ہے کوئی فکر نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن شاید ہمارے اس چہرے کو دیکھ کر منہ پھیر لے، کوئی فکر نہیں. اچھی پینٹ، اچھے جوتے اور اچھا کرتا، اچھی ٹوپی، مجنو بالکل پاگل. اسی میں عورتوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا جذبہ اور شوق، اور مجنو ہو کر کے پھر شراب، پھر زنا، فلم، سینما، موسیقی، پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے، اور ماں باپ کو ستاتا ہے. بڑوں کی عزت نہیں، بڑوں کا احترام نہیں، ماں باپ پر ظالم بن کر بیٹھ جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے بالکل. اس قوت اور طاقت کو دیکھ کر کہ مجھے کون روک سکتا ہے، پھر اس جوانی کی طاقت کے نشے میں ظالم بن کر ہر کمزور کو کچلتا ہے، ہر کمزور کو کچلتا ہے. یاد رکھو میرے بھائیوں، اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ لیملی للظالم، جو بھی ظالم بنتا ہے اللہ اسے خوب مہلت دیتا ہے. ظالم کو اللہ فوراً اس کی پکڑ نہیں کرتا. بھائی تو ظلم کرنا چاہے تو ٹی وی پر جتنا ظلم کرنا چاہے کر لے، ماں باپ پر جتنا ظلم کرنا چاہے کر لے، غریبوں پر جتنا ظلم کرنا چاہے کر لے، اپنے مزدوروں پہ جتنا ظلم کرنا چاہے کر لے، کمزوروں پہ جتنا ظلم کرنا چاہے کر لے. ان اللہ لیملی للظالم فَإِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ، لیکن اللہ جب وقت آتا ہے اور اس کی پکڑ کرتا ہے پھر چھوڑتا نہیں، پھر نہیں چھوڑتا. حجاج بن یوسف بہت بڑا طالب، بہت بڑا، اس کو صفاق و حاضر امت کہا گیا کہ اس امت میں اس سے زیادہ خون بہانے والا کوئی پیدا نہیں ہوا. اللہ نے مہلت دی، ظلم کرتا رہا، ظلم کرتا رہا، ظلم کرتا رہا. اپنی پوری زندگی میں 1,00,000 انسانوں کو قتل کیا. کتنے؟ 1,00,000، 1, 2, 3, 4 نہیں، 1,00,000. پکڑ ہوئی، ایسی سخت پکڑ، ایسی سخت پکڑ، دو پریشانیوں میں مبتلا ہو گیا. اسے خود سردی محسوس ہوتی اور پیٹ میں شدید درد، اتنی اسے سردی محسوس ہوتی تھی کہ اس کے لیے انگیٹھی کو گرم کیا جاتا تھا اور انگریزی کے سامنے تاپنے کے لیے، سینکنے کے لیے بیٹھتا تھا تو اسے اتنی سردی محسوس ہوتی کہ آہستہ آہستہ ہاتھ کو بڑھاتے 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 آگ میں رکھ دیتا تھا، ہاتھ جل جاتا تھا لیکن سردی نہیں جاتی. اللہ ہماری بھی اس طرح پکڑ کر سکتے ہیں. اسے ظلم سے بچو میرے بھائی، ظلم سے بچو. کسی کمزور پہ ظلم مت کرو، کسی کے ہاتھ مت اٹھاؤ، کسی کو تماشا مت مارو. وہ بیچارہ اپنی غربت کی وجہ سے، اپنی کمزوری کی وجہ سے کچھ بول نہیں سکے گا، لیکن اس کا دل اسی وقت اللہ سے فریاد کر رہا ہوتا ہے. بیوی بھی اپنی کمزوری کی وجہ سے کچھ نہیں بول سکتی، لیکن اس کا دل رات کی تنہائیوں میں اللہ سے فریاد کر رہا ہوتا ہے. بوڑھے ماں باپ اپنی کمزوری کی وجہ سے کہ بول کے آپ کہاں جائیں گے، کچھ بول نہیں سکتے، لیکن ان کا دل فریاد کر رہا ہوتا ہے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اتق دعوت المظلوم، تم مظلوم کی بد دعا سے بچو. فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، اس لیے کہ اس کی بد دعا اور اللہ کے عرش کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد جب بھی میں اپنے بھائیوں سے اور بہنوں سے اپنی والدہ کے متعلق بات کرتا ہوں تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ والدہ کو دنیاوی اعتبار سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کسی چیز کی اسے ضرورت ہے، وہ کسی چیز میں محتاج نہیں ہے. لیکن میں ان سے ہمیشہ تاکید کرتا ہوں کہ ایک ہی چیز ہمیں کرنی ہے، ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ کہ ہمارے کسی عمل یا کسی بات سے ان کو تکلیف نہ پہنچے. بس وہ جو کہ میں ٹھیک ہے آپ جیسے کہتے ان کے سامنے مت بولو, ان کو ٹھیس مت پہنچاؤ, قبول کر لو, بعد میں اطمینان سے سمجھاؤ, بعد میں بھائی بہن مشورہ کریں کہ میرے والدہ اس میں ضد کر رہی ہے, حالانکہ ایسا ہونا چاہیے کہ کیا کریں ہم, انہیں ٹھیس مت پہنچاؤ. اور میں انہیں کہا کرتا ہوں کہ والدہ کے دل میں ایک مرتبہ بھی ایسا خیال نہیں آنا چاہیے کہ اگر میرے شوہر آج زندہ ہوتے تو میرے اوپر یہ حالت نہ آتی, ایک لمحے کے لیے بھی ایسا وقت نہیں آنا چاہیے. اور میں اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود لیسٹر شہر سے اس وقت تک قدم باہر نہیں نکالتا جب تک کہ میں ان کے پاس جا کر ان سے اجازت دے کر ان کی دعائیں نہیں لے لیتا. پروگرام میں کبھی کبھی تاخیر ہو جاتی ہے تو جلدی جلدی پھیلے ویلے اٹھا کر نکلتے ہوئے اپنی بیوی سے کہتا ہوں کہ والدہ کو فون کر دو کہ میں آ رہا ہوں, دروازے پر تیار رہے. اب وہ دروازے پہ کھڑی ہے بیچاری, میں فوراً گاڑی سے اتر کر, وہ کہتی ہے کہ گاڑی ہی میں بیٹھ رہے, میں نے دیکھ لیا تجھے, لیکن میں اترتا ہوں, سلام کرتا ہوں, خیر خیریت پوچھتا ہوں, پھر ان سے کہتا ہوں کہ میرا فلاں جگہ پروگرام ہے, آج ذرا ایک میٹنگ تھی جس کی وجہ سے تاخیر ہو گئی, میں آپ کے ساتھ بیٹھ نہیں سکا, بس دعا فرما دیجیے ان شاء اللہ آنے پر ملاقات کروں. کیوں؟ اس سے کہ اس میں ہمارا بھی فائدہ ہے, ان کا بھی فائدہ ہے, ہمارا فائدہ اپنا. اور کسی بھی جگہ پر سفر اس وقت تک طے نہیں کرتا جب تک کہ پہلے ان سے اجازت نہیں دے دیتا.
بازے میں جانا ہو, امریکہ جانا ہو, کینیڈا جانا ہو, پناما جانا ہو, فرانس جانا ہو, کسی بھی جگہ جانا ہو, اس بیچارے کو نہیں بھی پتا نہیں کہ بازے اس کہاں ہے اور کینیڈا کہاں ہے اور امریکہ کہاں ہے اور کیوں بلایا جا رہا ہے اور کیوں جا رہا ہے. اور وہ کہتے کہ مجھے بیٹا کیوں پوچھتا ہے, تم جی کا کام کر رہے ہو جہاں کے لیے, لیکن نہیں, سب سے پہلے ان سے پوچھتا ہوں کہ ماں وہاں سے مجھے بلایا جا رہا ہے فلاں تاریخ سے فلاں تاریخ تک, اور میرا بھی ارادہ ہو رہا ہے کیا خیال ہے آپ کا. کتنی دعا مجھے دے رہی ہوگی, کتنی خوش ہو رہی ہوگی اندر سے, یعنی آپ کو میرے بھائی میری طبیعت نہیں ہے, میرے بیانات آپ کیسٹوں پر سنتے ہیں, اپنی کارگزاری سنا کا نہیں, لیکن میں اس وقت اپنے وطنی بھائیوں میں بیٹھا ہوا ہوں, اپنے دوستوں میں بیٹھا ہوا ہوں, اپنے رشتے داروں میں بیٹھا ہوا ہوں, اپنے چچا گھر خوبی گھر بھائیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں, مامو گھر بھائیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں, خالہ گھر بھائیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا, اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں, میرے اپنے ہیں آپ سب, آپ میرے والد کو بھی جانتے ہیں, میری والدہ کو بھی جانتے ہیں, سمجھ میں آ سکتا ہے کہ کتنا اہم ہے. ماں باپ کی دعائیں لو, ماں باپ کی دعائیں, اس جنون کی وجہ سے کمزوروں کو مت ستاؤ, کمزوروں کو مت ستاؤ, کوئی بھی کمزور ہو, ماں باپ ہو, بیوی ہو. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ سردی اتنی لگی اور پیٹ میں بہت درد, بڑے بڑے حکیموں کو ڈاکٹروں کو بلایا گیا, اس لیے وقت کا گورنر تھا, تو ایک بہت ہی بوڑھا حکیم آیا اور اس نے کہا کہ بھوج کا ایک ٹکڑا لاؤ, اور ایک اس نے دھاگا منگوایا, دھاگے کو سوئی کے ذریعے اس نے گھوش میں پھروں کر کے باندھا اور حجاز سے کہا کہ اسے نکل جا, پیٹ میں اتار گیا, پیٹ میں وہ اتر گیا, اترنے کے بعد تھوڑی دیر تک اس نے اس کو رہنے دیا اور پھر کھینچ کر اس کو نکالا, جب نکالا تو اس گوشت کے اوپر بڑے بڑے خطرناک قسم کے کیڑے پڑے ہوئے تھے. ظلم کا انجام بہت برا ہوتا ہے, اللہ نے 1,00,000 آدمیوں کو قتل کرنے کی اس کو مہلت دی, تو 1,00,000 آدمیوں کو تو قتل کیا اور اس سے کتنا نقصان پہنچایا ہوگا. تو طبیب نے جب یہ دیکھی تو طبیب نے حجاج بن یوسف سے کہا کہ یہ کوئی بیماری نہیں ہے, اللہ کا عذاب ہے اور اس کا کوئی علاج نہیں کر سکے گا. حضرت دوسری رحمت اللہ علیہ زندہ نے حجاج بن یوسف نے ایک قاصد کو بھیجا کہ حضرت کی خدمت میں جا کر کے عرض کرے کہ حضرت میرے لیے دعا فرما دے. حسن مشری رحمت اللہ علیہ نے پوری تفصیل سنی تو وہاں سے کہلوایا کہ میں تجھے بہت نصیحت کرتا تھا, بہت نصیحت کرتا تھا, اب تیر جو ہے وہ کمان سے نکل چکا ہے, کسی کی دعا لگ چکی ہے, اب کسی کی دعا تجھے کام نہیں آ سکتی. تو حجاج بن یوسف کے پاس جب حضرت مشری رحمت اللہ علیہ نے یہ پیغام آیا, زارو قضا رو رہا تھا, ایڑیاں بستر پہ رگڑ رہا تھا, اور اس نے قاصد سے کہا کہ حضرت کی خدمت میں جا کر یہ کہو کہ آپ سے شفا کی دعا نہیں کروا رہا ہوں, موت کی دعا کروا رہا ہوں, اتنا تنگ آ گیا ہوں کہ موت کی دعا کروں. اللہ والے کے حضرت مشری رحمت اللہ علیہ نے کہا حضور سے کافی دن واپس نہیں ہوا تھا کہ انتقام ہو گیا. یہ حجاج بن یوسف کس حالت میں اعلان کر رہا تھا اور اپنے دوستوں سے کہتا تھا کہ میں نے ظلم اور بربریت کے ساتھ زندگی گزاری ہے, لیکن جہاں جہاں تک میری حکومت ہے گلیوں میں جا کر اعلان کرو کہ حجاج کہ ما اغنى عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، مجھے میرا مال کچھ کام نہیں آیا اور میری سلطنت ہلاک ہو گئی، حکومت کی کرسی کچھ کام نہیں آئی، اپنے میں اس وقت موت کے منہ میں ایڑیوں کو رگڑ رہا ہوں، یہ سارے حالات ہمارے اوپر آنے والے ہیں۔ تجھے پہلے بچپن میں برسوں کھلایا، جوانی میں پھر اس کو مجنو بنایا، پھر بڑھاپا آئے گا، بڑھاپے میں پھر آگے کیا کیا بتایا، اب بڑھاپے میں ماضی کو سوچ رہا ہے، میں نے شراب پیتا تھا، گنا کرتا تھا، گنا کے ظلم کیا تھا اور آگے قبر میں جانا ہے، اب پریشانی، بڑھاپے میں پھر آگے کیا کیا بتایا، اجل، اجل یعنی موت، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، موت بالکل صفایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائی آج کا جو موضوع ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں سوچنا ہے اور بار بار سوچنا ہے، ٹیلی فون کر نہیں، اس میرے پیغام کو زندہ رکھیں گے آپ انشاءاللہ، زندہ رکھیں اس پیغام کو، بار بار یہ سوال پوچھے کہ اس دنیا میں کتنا رہنا ہے، اس کے لیے کتنا کرنا چاہیے تھا ہم کتنا کر رہے ہیں، اور آخرت میں کتنا رہنا ہے، اس کے لیے کتنا کرنا چاہیے تھا کتنا کر رہے ہیں، دنیا کے لیے بہت کچھ کرنا چاہیے تھا ہم، دنیا کے لیے کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا ہم، بہت کچھ کر رہے ہیں، آخرت کے لیے بہت کچھ کرنا چاہیے تھا ہم، کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ آج سے زندگی میں تبدیلی لاؤ، دنیا بقدر ضرورت آخرت کی کوشش کرو، آخرت کی فکر کرو، تاکہ دنیا بھی سکون کے ساتھ گزرے، موت بھی عافیت کے ساتھ ہو، حسن خاتمہ نصیب ہو، قبر بھی عافیت کے ساتھ رہے، اور قیامت کے دن حشر بھی اچھا رہے، اور کل صراط کا معاملہ بھی آسان رہے، اور جہنم سے حفاظت ہو کر جنت میں ہم سب کو داخلہ ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔